السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دین دنیا اور ہم کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور سب سے اہم چیز کے اوپر آج بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکا ہے اور ہے اور تھا اور رہے گا, وہ ہے وقت, ٹائم. ہم اور ٹائم کیا تعلق ہے؟ ٹائم ایسی چیز ہے کہ اگر ٹائم کا تصور کریں, بات ہی لفظ ہی منہ سے نکالتے ہیں نا, تو فوراً انسان کا ذہن گھڑی کی طرف جاتا ہے. ٹائم, ہاں ٹائم, گھڑی میں دیکھنا ہے ٹائم کیا ہوا ہے, پروگرام کا ٹائم کیا ہے, کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا. اور مثال کے طور پہ وقت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, لیکن اس کے اوپر کبھی گفتگو بہت کم ہی ہوتی ہے. وقت کی پابندی کے اوپر گفتگو ہو جائے گی, مختلف حوالوں سے گفتگو ہو جائے گی. آج تھوڑا ٹائم کو کا بیک گراؤنڈ ذرا تھوڑا سا بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے, کہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ جو ٹائم تھا یہ کس طریقے سے چلا نسل انسانی کے ساتھ. وقت کیا چیز ہے, اتنی اہم چیز کہ انسان کے تمام امور ٹائم کے اوپر ہی انجام دیے جاتے ہیں, وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. انسان زندگی بھی وقت کے حوالے سے لے کر آیا ہے, کہ ایک وقت ہے انسان کی زندگی کا, اور اس زندگی کے اندر اس کو نشیب و فراز کو طے کرنے کے لیے وقت کا خاص طور پر دھیان رکھنا پڑتا ہے. کیا نسل انسانی اسی طریقے سے تھی کہ شروع سے ہی یہ ٹائم کا اسی طرح سلسلہ تھا؟ شروع میں وقت کو دیکھنے کے لیے جو بنیادی چیز دیکھی جاتی تھی وہ دن اور رات دیکھے جاتے تھے, اسی میں پیمائش ہوتی تھی کہ دن ہے تو وہ ٹائم الگ ہوتا تھا, رات کا الگ ہوتا تھا. اور ہم ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے, گاؤں کے دیہاتوں میں اس وقت بھی لوگ جب جاتے تھے مال مویشی لے کر یا گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے, تو سائے کی لمبائی سے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے دن کا, کہ دن کا کون سا پہر ہے کون سا وقت ہے. اور پھر وقت کے حوالے سے بعد میں جب وقت آیا تو پھر لوگوں نے پہروں میں تقسیم کر دیا دن اور رات کو. پہر دوپہر ہے, سپہر ہے, شام ہے, اور پھر رات ہے, اور دن کا وقت اور رات کا وقت اس حوالے سے تقسیم ہو گئی. لیکن مختلف ادوار سے یہ دنیا جب گزری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نسل انسانی میں شروع سے کہتے ہیں لوگ پتھر کا دور تھا, لوگ کیا پہاڑوں میں رہتے تھے, بڑا اچھا وقت تھا, پہاڑوں میں رہتے تھے, چٹانوں میں رہتے تھے, کسی زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی, مکان بنانے کی ضرورت نہیں تھی, پہاڑ ڈھونڈا اور وہاں پہ غار بنا لیا اور غار کے اندر بسیرا کر لیا. نہ الیکٹرک بل تھا, نہ گیس کا بل تھا, نہ ٹیلی فون کا بل تھا, نہ کوئی اور مسئلہ تھا. جو آس پاس کے لوگ تھے وہ غاروں میں رہا کرتے تھے, اسی غاروں میں سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی, وہیں سے رہن سہن سارا کچھ اسی طرح چل رہا تھا. بس ایک جانور کا شکار کر لیا پورے محلے کے لیے کافی ہوتا تھا, پورا محلہ اس کو کھا لیتا تھا بیٹھ کے. بہرحال اس دور کی اپنی آسائشیں تھیں, آرام تھے, اپنی زندگی تھی. اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے بیکورڈ تھے, کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں, ان کے پاس جہاز نہیں تھے, ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھے. اور میں کہوں گا کہ ان کے اوپر اگر یہ چیزیں نہیں تھیں, گاڑیاں نہیں تھیں, موٹر سائیکل نہیں تھے, ان کے پاس گھر نہیں تھے, ایئر کنڈیشنر نہیں تھے, لیکن کم از کم ان کے اوپر ڈرون حملے بھی تو نہیں ہوتے تھے. لیکن ترقی کر کے انسان نے بہت کچھ کما لیا, کیا کمایا کیا کھویا, بہرحال یہ تو وقت وقت کی بات ہے. تو ایک وہ دور تھا نسل انسانی کا جب انسان غاروں میں زندگی گزار رہا تھا. پھر ایک اور دور آیا جب کہ انسان نے ترقی کی اور زراعت کی طرف مائل ہوا, اور زراعت کے ذریعے, کھیتی باڑی کے ذریعے اس نے اپنے لیے غلہ اگانا شروع کر دیا, اور گندم وغیرہ اگا کے, چاولوں کو اگا کے, سبزیوں کو کھانا شروع کیا. گو کہ ان تمام تربیتوں میں, تعلیموں میں, اس تمام نالج کے بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نبی کا ہاتھ ضرور آتا ہے جس نے انسان کو یہ تمام چیزیں سکھائیں. اور پروردگار عالم نے ہی انبیاء اور مرسلین کو بھیجا جو نسل انسانی کو اچھائی اور برائی سکھانے کی ذمہ داری رکھتے تھے, اور سکھاتے رہے مختلف ادوار میں, عقل انسانی کو مد نظر رکھ کر اس کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے رہے. اور اسی حوالے سے ٹائم آگے مزید بڑھا. زراعت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دور گزرا, لیکن میں گیپ کے کو نکال کے بیچ میں سے بات کروں, میں کہوں گا کہ ایک اور دور آیا, کالونیلزم کا دور تھا, جبکہ انسانی نسل نے کیا کہ دوسرے علاقوں کو سر کرنا شروع کر دیا. اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپنیز یہاں سے, یورپ سے نکل کے گئے, بالخصوص پورچوگیز تھے وہ گئے دنیا میں پھیلے, ڈچ پھیلے, اور اس کے علاوہ فرینچ تھے, ان کا بڑا نام ہوا, इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया से खसूसी ताल्लुक रहा। ये लोग निकल गए, कोलंबस गए और अमेरिका को दरियाफ्त करने के लिए निकले। आज बड़े अच्छे लफ्ज़ों में उनको याद किया जाता है कि उन्होंने अमेरिका को दरियाफ्त किया, लेकिन अगर उसकी ज़िम्न में जाकर देखें तो बहुत सारे वहाँ के लोग उनके मजालिम का भी तज़किरा करते हैं कि जो वहाँ की नेटिव आबादी के ऊपर उन्होंने किए और वहाँ से उनको ग़ुलाम बनाकर लाकर दूसरे इलाकों में फरोख्त किया गया। बहरहाल एक दौर था जहाँ अफ्रीका को ग़ुलाम बनाया गया, वहाँ से ग़ुलामों की होती रही और ग़ुलाम चूँकि वहाँ की उस दौर की मशीनरी को चलाने के लिए काम करते थे, उनसे सस्ती लेबर के तौर पे उनसे काम लिया जाता था, तो वो ग़ुलामी का दौर एक अलग दौर था। उसके बाद हम अपनी 20वीं सदी में हमने देखा जंगें हुई, पहली जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम ने काफ़ी तब्दीली और तहव्वुल पैदा किया दुनिया में, बल्कि मैं कहूँगा दूसरी जंग अजीम के होने की एक वजह में इंडस्ट्रियल तरक्की भी थी कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ लोग जब रागिब हुए और उन्होंने असलहे को बतौर इंडस्ट्री देखा और उन्होंने बहुत सारे असलहे बना लिए, उसके बाद उन्होंने समझा कि अब ताकत का दारोमदार असलहे पर और असलहा हमारे हाथ में, तो जर्मनी और दुनिया ने फिर मुकाबला किया कि किसका असलहा बेहतर है और उस टकराव में बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा हुई। खुलासा जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को शिकस्त हुई, हिटलर की फ़ौजों को शिकस्त हुई और एलाइड फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की। अगर खुदा न खास्ता हिटलर जीत गया होता और ये बाकी एलाइड हार गए होते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता, लेकिन ये वक्त भी गुजर गया और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मुल्क जो कॉलोनियलिज्म के उसमें के तहत ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको आज़ादी मिली, उसमें इंडिया पाकिस्तान वगैरह भी, वो दौर आज़ादी का दौर आया उनके लिए, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, एक अजीब इनकलाब और तहव्वुल पैदा कर दिया पूरी दुनिया में। हर चीज़ इंडस्ट्रियलाइज हो गई और लोगों ने उसका बड़ा प्रचार किया कि इंडस्ट्री से बड़ी तरक्की हो गई, घरों में तरक्की लाने के लिए ख्वातीन की आबादी जो हमारी 50% आबादी पर मुश्तमिल हैं, उन ख्वातीन को घरों से निकाल कर कारोबार में लगाना चाहिए, उनको तालीम देनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको इस माहौल से निकालने के लिए वो भी वक्त आया कि जब ख्वातीन को यहाँ यूरोप में जो हमारी तरह ईस्टर्न मशरकी ममालिक की तरह इनका निज़ाम था कि मर्द काम किया करते थे, सख्त काम, मेहनत वाले काम और तगुदाव वाले काम, जिस्मानी मुशक्क़त वाले काम मर्द किया करते थे और ख्वातीन घर वाले नरम काम और घर के माहौल के देखभाल और बच्चों की देखभाल और इन चीज़ों में अपना वक्त सर्फ करती थी और अपनी सलाहियतें जो परवरदिगार आलम ने उनको अता की हैं इस मैदान को में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की उनकी तरफ मुतवज्जे होती थीं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उस चीज़ को तब्दील कर दिया और एक इंडस्ट्रियल बूम के तौर पर पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लगा दी, हर चीज़ इंडस्ट्री बन गई। जो घरों में खाने बनाते थे आज वो भी इंडस्ट्री बन गई है और गल्ला उगाना जो ज़मींदारों का काम था वो भी इंडस्ट्री बन गई है। अब अभी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वगैरह इसके ऊपर काफ़ी ले दे भी हो रही है, हम अपने टॉपिक से आगे पीछे नहीं जाना चाहते, असल बात हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि देखें इतने ज़माने तब्दील हुए, इतना वक्त तब्दील हुआ, ये तमाम वक्त के साथ साथ हर चीज़ में जो तब्दीली आती रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अच्छा काम भी किया बुरा काम भी किया। अच्छाई में यह हुआ कि नित नई चीज़ें हमें आसानी से दस्तियाब होने लग गईं और फिर उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को ने ये कर दिया कि आज हम मिसाल के तौर पे चाइना का माल काफ़ी सस्ता मिल जाता है, अगर हम अल्लाह भला करे उनका कि अमेरिका में और यूरोप में यहाँ पर भी अगर पाउंड शॉप्स ना होती और ये जो आपके डॉलर स्टोर्स हैं अमेरिका में वो ना होते तो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ जाती, लेकिन बहरहाल इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही नतीजा था कि आज ये माल हमें इतना सस्ते दामों मिलने लगा और वाफर मकदार में मिलने लगा। इसमें उन चीज़ों की साख में इम्प्रूवमेंट भी हुई लेकिन उसके साथ साथ मनफी असरात भी पड़े कि बड़े बड़े स्टोर्स जो थे इन्होंने छोटे छोटे कारोबारों की जगह ले ली। पहले ये होता था कि लोग यहाँ पर भी कारोबार करते थे नौकरी की कुछ अरसे नौकरी करने के बाद, बल्कि ओवर स्ट्रेस करने के बाद अपने आप को मियाँ बीवी दोनों कमाई कर रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं, काफ़ी पैसा जब जमा हो गया कुछ बैंक्स के साथ अपना क्रेडिट अच्छा बना लिया, फिर उस क्रेडिट के बलबूते पर कर्ज़ा लेकर क्या किया, एक कॉर्नर शॉप ले ली, न्यूज़ एजेंट्स की शॉप ले ली, कोई एक दुकान ले ली और कारोबार में पड़े गए। हमारे दीन भी हमें बताता है कि रिवायात में मिलता है, अहादीस ऐसी मिलती हैं जो कहती हैं कि अल्लाह ने دس میں سے نو حصے رزق کاروبار میں رکھا ہے. تو لوگ کاروبار کی طرف راغب ہو گئے, لیکن جب یہ بگ جائنٹس آئے یہاں پر, انہوں نے اپنی بڑے بڑے سٹورز کھولے, تو ان سٹورز نے کیا کیا, ان چھوٹے سٹورز کا ساروں کا صفایا کر دیا. یہ صرف ایک فیلڈ میں نہیں ہوا, کیا یہ چھوٹے سٹورز ختم ہو گئے اور بڑے سٹورز نے ان کا صفایا کر دیا. ہر فیلڈ میں یہی ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ منی کیبنگ ہو رہی تھی, چھوٹے چھوٹے منی کیبنگ اسٹیشنز ہوتے تھے, اب بڑے کیبنگ اسٹیشنز جو آ گئے ہیں تو انہوں نے چھوٹے کیبنگس کو, وہ جو پہلے اپنے جن کے اپنے کیبنگ اسٹیشنز تھے اب وہ لے کے تو وہ نوکری کر رہے ہیں, اور جو اپنی کیب چلایا کرتے تھے وہ ابھی ڈرائیور کی نوکری سمجھ لے کے وہ کر رہے ہیں تقریباً. تو یہ تمام چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنز اور ترقی اور تنزلی ساری ہوتی رہی, لیکن ساری چیز وقت کے ساتھ ہوئی ہے. وقت نے انسان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ایک دور تھا کہ جب انسان کمائی کرنے نکلتا تھا, ایک فرد جاتا تھا کمانے کے لیے اور پورے گھر کے لیے وہ کما کے لے آیا کرتا تھا, پورے گھر کے لیے کافی. میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا, یہ 70s میں بھی یہ صورتحال تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کسی آفس میں پی این بھی ہوتا تھا تو پی این بھی اتنی کمائی کر لیتا تھا کہ وہ 4-5 لوگوں کی فیملی کو پال لیتا تھا. لیکن اب اس دور میں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, یہ چیزیں ناممکن ہو چکی ہیں. دو افراد بھی اگر کما رہے ہوں تو بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ پڑ جاتا ہے, گھر پہ بلز نہیں دیے جا رہے, اور زیادہ تر ہمارے جو بلز کا حصہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے, اگر نہیں دیکھتے, چونکہ زندگی تو ہم اسی طرح گزار رہے ہیں جس طرح پہلے دور میں گزارا کرتے تھے, لیکن آج اگر چیک کریں تو بہت ساری تبدیلی ہمیں نظر آئے گی کہ بہت سارے بلز ایسے ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں کہ جو نہیں جانے چاہیے اور جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے. بہرحال یہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انسان کے رہن سہن کے انداز بھی تبدیل ہونے چاہیے, اور وقت جیسے تبدیل ہوا, وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم خود کو نہ بدلیں تو پھر ہم اپنے وقت کے ساتھ جب پیس نہیں رکھ سکیں, قدم ملا کے نہیں چلیں گے تو وقت کا پہیہ ہمیں کچل کے آگے نکل جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ملینئرز جو ہیں وہ زمین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر بہت سارے سفید پوشوں کو ہم نے سڑکوں پر گھومتے ہوئے اور رلتے ہوئے تباہ ہوتے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ وقت کا پہیہ کسی کو معاف نہیں کرتا. اس میں وہی سروائیو کرتا ہے جو حالات اور واقعات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وقت بہت اہم چیز ہے, ٹائم بہت اہم چیز ہے. وقت کے حوالے سے, ایک زمانے کے حوالے سے وقت کو دیکھنا پڑتا ہے, ماہ و سال کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے کون سا وقت تھا, پہلا کون سا زمانہ تھا, آج کون سا زمانہ ہے, آج کون سا وقت ہے, اور اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں, ہمارے دور میں جب ہم میٹرک وغیرہ کر رہے تھے تو اکثر ایک لہر چلی تھی انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے, بلکہ اسکولس کالجز میں پوچھا ہی جاتا تھا, بھائی جو انجینئرنگ یا میڈیسن میں چلا جاتا تھا ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے لیے چلا جاتا وہ کامیاب تھا, باقی جو ہیومینٹیز جو تھے یہ اکاؤنٹنٹس اور یہ وغیرہ یہ لوگ اتنے کامیاب نہیں سمجھا, پولیٹیکل سائنس وغیرہ ان میں کوئی نہیں پڑھتا تھا کیونکہ اس طرف کی کوئی رجحان نہیں تھا. آج ہیومینٹیز اور یہ ہیومن سائنسز جو ہیں ان فیلڈس کی جو وقت ہے اور جو وہ لیڈنگ رول کی طرف جا سکتے ہیں, حالانکہ لیڈ کرنا معاشرے میں انہی سائنسز کا کام ہے. جرنلسٹ ہو گئے آپ کے, مثال کے طور پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے, یا پولیٹیکل سائنس کے پڑھے ہوئے لوگ ہو گئے, یا سوشل امور پر عبور رکھنے والے لوگ ہو گئے. ان لوگوں کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے اور یہ جو جس طرح سے معاشرے کے خد و خال درست کرتے ہیں, کسی اور کا انجینئرز اور ڈاکٹرز آج صرف کارندوں کے طور پہ رہ گئے ہیں, لیڈنگ رول میں کبھی انجینئرز اور ڈاکٹرز نہیں آتے, گو کہ ڈاکٹرز کے بغیر گزارا ابھی تک نہیں ہو رہا ہے, لیکن ان قریب میرے خیال میں جس طرح باقی تمام فیلڈز میں اسی آؤٹ ڈیٹ آؤٹ کلاس ہو چکے ہیں لوگ, اسی طریقے سے ڈاکٹرز بھی ہو جائیں گے, کمپیوٹرز آ جائیں گے, بلکہ ہم نے دیکھا کچھ کمپیوٹرز آ گئے ہیں, اس میں آپ کلک کریں کہ کیا بیماری ہے یہ بیماری ہے تو آگے 3-4 سوال آ جائیں گے کہ اب ان میں سے کون سی یہ اور کون سی بیماری ہے اور کون سی, وہ کلک کرتے کرتے آپ کو ایک بیماری تک پہنچا دے گا. تشخیص دینا یعنی کمپیوٹرز میں پروگرام آ جائیں گے اور شاید آ بھی گئے ہیں کہ ان کے تھرو تشخیص دینا بھی ڈاکٹر کا کام بھی ختم ہو جائے گا, وہیں سے دوائی آپ کو آ جائے گی, بلکہ کمپیوٹر آپ سے پوچھا کرے گا ہاں جی بتائیں کیا کیا ہوا یہ ہوا, وہ آپ کے گھر میں دوسرے دن دوائی پہنچ جائے گی کہ جی آپ کی دوا پہنچ گئی آپ کو اب اس کو استعمال کریں اور اس کے بعد آپ کا علاج ہو گیا. تو جس طرح تمام چیزیں, یہ ترقی, تمام ترقی نے جتنی سائنٹیفک ترقی جو میں نے آپ کو ایک سانس میں سارا کچھ سنا دیا اور کمپائل کر کے ایک جگہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی, اس تمام ترقی نے ہر فیلڈ کو متاثر کیا ہے. کھیل کا انداز بدل گیا ہے, جنگوں کا انداز بدل گیا ہے, رہن سہن کا انداز بدل گیا ہے, تمام چیزوں کو ان ان ادوار نے پتھر کے زمانے سے لیں, زراعت کے زمانے پہ آئیں, انڈسٹریلائزیشن پہ آ جائیں, کولونیلزم کے دور کے بعد انڈسٹریلائزیشن پہ آئیں, یا آج کے کمپیوٹر کا جو دور ہے اس میں دیکھیں, یا کمیونیکیشن کے جو گیپ ختم ہوئے ہیں, فاصلے کم ہوئے ہیں, ٹریول آسان ہو گیا ہے, کمیونیکیشن آسان ہو گئی, ان تمام چیزوں نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے, کھیل کو متاثر کر دیا. پہلے زمانے میں فٹ بال وغیرہ ایک ایسا کھیل ہوتا تھا جو کہ گلی کوچوں میں لوگ کھیلتے تھے اور اسکولوں میں لوگ کھیلتے تھے, صحت کی خاطر کھیلتے تھے. آج یا کس لیے کھیلتے ہیں؟ آج کھیلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اسٹار پلیئر بن جاؤں اور مال بنانے لگ جاؤں, پیسہ کمانے لگ جاؤں. پیسہ جو ہے چھا گیا تمام چیزوں پہ, مقصد حیات انسان کا پیسہ ہو گیا ہے. آج کالج یونیورسٹی میں کسی اسٹوڈنٹس جا کر پوچھیں کہ جی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, وہ کہے گا جی جاب کے حصول کے لیے. اور جاب کے حصول کے لیے میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ کولونیلائزیشن کے دور میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ افراد کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور اپنے علاقوں میں غلام بنا لیتے. جیسے کہ کہا جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کولمبس کے دور میں اس نے امریکہ سے لوگوں کو, نیٹوس کو اٹھایا اور یہاں پہ اسپین وغیرہ کے علاقوں میں بھی لا کر فروخت کیا, افریقہ سے لوگوں کو نکال کر غلام بنا کے لا کے فروخت کیا گیا. بالکل وہی چیز ہے کہ اس زمانے میں غلام زبردستی لائے جاتے تھے, آج کیا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے پڑھ لکھ کر گریجویشن کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ کوئی ہے ہمیں جاب دینے والا, کوئی ہے ہمیں اپنی غلامی میں لینے والا, اور ایک لائف پیٹرن ایسا بن گیا ہے کہ صبح سے شام تک کام کرو. بڑی مشکل سے آپ کو اتنی فرصت ملے گی کہ کچھ شاپنگ کر سکیں, کچھ کھانے کے لیے خرید سکیں, یا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سکیں. یعنی ہماری زندگی کا مقصد صرف کمانا اور خرچ کرنا بن گیا ہے. کھیل کے انداز تبدیل ہو گئے, جنگوں کے انداز تبدیل ہو گئے. جنگ کسی زمانے میں مرد میدان ہوا کرتے تھے جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ جنگ کون جیتے گا. یہ مرد میدان کا کام ہوتا تھا, جنگ میں حصہ لینے والے کا کام ہوتا تھا کہ وہ دیکھے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. بلکہ فوجوں میں پہلوان ہوا کرتے تھے, ان کو لاتے تھے, ان کی طاقت کے بل بوتے پہ دیکھا جاتا تھا کس کی فوج جیتی اور کس کی فوج ہار گئی ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج جناب وہ سلسلہ ختم ہو گیا, آج صرف ایک بٹن دباتا ہے, وہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں. آج ڈرون کا دور ہو گیا ہے, وہ دور ختم ہو گیا جب مرد میدان ہوتے. آج مرد میدان ڈرون ہے, ڈرون آئے گا اٹیک کرے گا, آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں, وہاں کے بم پھینک کے چلا جائے گا. بعد میں کہیں گے کہ جی اگر صحیح نشانے پہ پڑ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑا تو سوری کہہ دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے, اس تبدیلی کے دور میں انسان کی محنت کے انداز بھی تبدیل ہو گئے. پہلے جو جسمانی مشقت کی جگہ ابھی ذہنی تک وہ دور نے لے لی ہے. اب پہلے آپ سوچ کے لکھ رہے ہیں, آج کمپیوٹرز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, انسان صرف ہاتھ پیر اور دماغ چلاتا ہے, بس انگلیاں چلا کے اور دماغ چلا کے اپنی کمائی کر رہا ہے, اور اس طریقے سے دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سروائیو کرنے کے لیے انسان کو اس دور کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور جس طریقے سے یہ معیشت کا پہیا گھوم رہا ہے, گو کہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے, کوئی آئندہ کے بارے میں کوئی پازیٹو بات نہیں سوچی جا سکتی, لیکن اس کے باوجود بہت ساری گنجائش اب بھی موجود ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے انداز میں ڈھال دیا جائے کہ انسان اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنا سکے. یعنی زندگی کے سٹائل کو اگر تھوڑا سا چینج کرے تو آج کل کے دور میں بھی اپنے آپ کو ہم بہت اچھی طرف لے کر جا سکتے ہیں. میں یہ تمام چیزیں صرف خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں سنائی, یہ حقائق ہیں جو کہ آج ہو رہا ہے اور یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آج ہم 10 سال 15 سال پہلے جس لیول پہ تھے, آج اس سے نیچے گئے ہیں, چند ایک لوگ اوپر چلے گئے ہیں, اور ریسیشنز کے دور پے در پہ آ رہے ہیں. ایک دور آیا ریسیشن کا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. ان تمام ادوار میں کون سا ایسا حل ہے, کون سا ایسا مسئلہ ہے, کون سی ایسی بات ہے جو ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے, جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ان میں سے سر فہرست چیز جس کی طرف آج کے پروگرام میں ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ وقت کی قدر ہے, کہ ہم ٹائم کی قدر کریں. ٹائم کی قدر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم کی تو ہم قدر کرتے ہیں, یعنی ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو جاگ رہے ہوتے ہیں, جب سو رہے ہوتے ہیں تو سو رہے ہوتے ہیں. جب ہم ٹائم کے تو جتنا ہو سکتا ہے, بلکہ ہم تو کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ رات کو سونے کو ریزسٹ کرتے ہیں, رات کو سوتے ہی نہیں تاکہ ہم جاگتے رہیں, تاکہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, چاہے وہ پازیٹیو ہو یا پازیٹیو نہ ہو, ہم وہ کام کرتے رہیں اور اس کام کی طرف ہم توجہ دیتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا چیز ہے, کمی کیا ہے, کیا چیز, کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کی اس تگ و دو کو, اس جنگوں کے دور کو, اس ریسیشن کے دور کو ہم اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ کچھ بہتری کی توقع رکھ سکیں اور ہم بھی اس میں سروائیو کر سکیں. اس میں وقت کی قدر کرنے سے میری مراد ہے کہ انسان اگر ٹائم مینجمنٹ کی طرف توجہ دے لے تو بہت سارے امور ہیں جن کو اچھائی سے ہم طے کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, ٹائم مینجمنٹ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، جو ہمارے ہر گھر کے ہر فرد کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ہم گو کے سارے امور انجام دیتے ہیں لیکن پلاننگ نہیں ہے ہماری، ٹائم کو مینیج نہیں کرتے ہم، ٹائم مینیج اب نہیں کرتے تو ہمارے مسائل، پانچ سات مسائل نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہم ان کے دھکے سے آگے چل رہے ہیں، اور روزانہ صبح اٹھتے ہیں ان میں سے پانچ سات مسائل میں سے دو تین حل کیے، باقی تین چار رہ گئے، اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو حل کیے ان کی اتنی پرائیورٹی نہیں تھی، جو جن کی پرائیورٹی تھی وہ پیچھے رہ گئے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پکڑنے کے یعنی ٹرین پہ سوار ہونے کے لیے بھاگم دوڑ کر رہے ہیں، ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے جیسے ٹریڈ مل پہ کھڑا ہوا کوئی انسان ہو اور ٹریڈ مل پہ دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور کھڑا وہیں پہ ہے جہاں پہ وہ کھڑا تھا، یعنی آگے بڑھنے کے لیے نہیں، وہ وہیں پہ کھڑا رہنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اگر وہ رک گیا تو ٹریڈ مل اس کو پیچھے پھینک دے گی، اس زندگی کی دوڑ میں انسان پیچھے رہ جائے گا، تو اس کے لیے آج کا موضوع انشاءاللہ جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ہماری ٹائم مینجمنٹ، انتہائی اہم موضوع ہے، اور بہت کچھ اس پہ کہا جا چکا ہے، سوشل معاملات کے اوپر بات کرنے والے، زندگی کو بہتر بنانے کی تجاویز دینے والے اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں، اور دین دنیا اور ہم چونکہ ہماری زندگی کے ساتھ مربوط مسائل کے اوپر ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا اس قسم کے ٹاپکس بھی جب ہمیں فرصت ملتی ہے باقی ٹاپک سے، پولیٹیکل مسائل سے یا دیگر معاملات سے، مذہبی معاملات سے، تو ہم اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو آج چونکہ عید کے بعد لوگ کافی کام ڈاؤن ہو چکے ہیں، عید ہم نے گزار لی، قربانیاں ہم دے چکے، عبادتیں ہم کر چکے، اللہ کو ہم راضی کر چکے، ساری باتیں ہو گئیں، اب آتے ہیں بڑھتے ہیں ہم ٹائم مینجمنٹ کی طرف، اور وہ اصول جو کہ ہم اگر زندگی میں آج بھی استعمال کرنے شروع کر دیں تو ہماری زندگی ایک بہتر زندگی بن سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلا جو اصول ہے وہ کہ دن کی کو آرگنائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ دن سے شروع نہیں ہوتا، وہ رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی سب سے اہم چیز انسان کو اگر ٹائم مینیج کرنا ہے اپنا، ٹائم مینیج کرنا ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ٹائم مجھے دھکا دے رہا ہے، پروگرامز میری اپوائنٹمنٹس مجھے دھکا دے رہی ہے، میں اپنی اپوائنٹمنٹس کے اوپر حاوی ہوں اور میں پلان کر رہا ہوں کہ کون سا کام میں نے کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، اس ریلے کو آگے نکالنا پڑے گا اور پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی، جب میں پہلے سے پلاننگ کر رہا ہوں گا تو میں ٹائم کو مینیج بھی کر سکتا ہوں، اگر ٹائم میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں ٹائم کے ہاتھ میں ہوں تو پھر میں ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتا ہوں، یہ ٹائم انتہائی اہم چیز ہے، اور یہ چونکہ آج زمانہ تیز ہو گیا ہے، ہم لوگ تیز ہو گئے ہیں، کام تیز ہو گیا ہے، ہر چیز زیادہ کی طلب کر رہی ہے، زیادہ کمائی ہونی چاہیے، انکم زیادہ ہونی چاہیے، ریسورسز زیادہ ہونے چاہیے، اور ٹائم وہی 24 گھنٹے ہے، تو 24 گھنٹے میں تو اتنا کام نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ 24 گھنٹے کے ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ ہم 24 گھنٹے میں، ہم مثال کے طور پہ نیند کے اگر 8-10 گھنٹے یا 12 گھنٹے ہم نکال لیں تو 12 گھنٹے میں ہم 18 گھنٹے کا کام کیسے کر سکتے ہیں، کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پہلا اصول جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ خاتون خانہ ہوں، چاہے وہ مثال کے طور پہ آفس میں کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ کیبن کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کرنے والا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، وہ اپنے پروگرامز کو سب سے پہلے آرگنائز کرنا انتہائی اہم چیز ہے، کہ انسان دن کی بجائے جو کل کام کرنا ہے، آج رات کو سونے سے پہلے وہ کیا کرے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کرے، سونے میں آرگنائز کرنے پڑ گئی، جاگنے میں نہیں آرگنائز کرنا، جاگنے سے کام آرگنائز نہیں ہوتے، سونے سے کام آرگنائز ہوتے ہیں، نیند کو صحیح ٹائم دینا یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا پہلا اصول ہے اور پہلا کام ہے کہ انسان وقت پر سوئے، اور بڑے لوگ کہا کرتے تھے، سیاڑے لوگ کہا کرتے تھے، سیاحوں کا کہنا تھا جو سمجھدار لوگ تھے، جو تجربہ کار لوگ تھے، کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز، کہ جب انسان جلدی سوتا ہے، جلدی جاگتا ہے تو وہ صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، مال بھی آتا ہے، اور عقل بھی انسان کی ٹھکانے رہتی ہے، تو یہ جلدی سونے والا فارمولا بہت اہم چیز ہے، ہم لوگ اکثر اپنے امور کو ریزسٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی لائف کو آرگنائز کرنے کے اس پہلو کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، رات کو دیر سے سو کر، رات کو دیر سے سونے کے کیا نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں، میں یعنی ایک اہم نقصان جو ہم مالی طور پہ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ رات کو جتنی دیر سے آپ سوئیں گے اتنی دیر تک آپ اپنی لائٹس آن رکھیں گے. اور آج کل بجلی بہت ہی مہنگی کموڈیٹی بن گئی ہے اور ہمارا بہت سارا بل کا حصہ جو ہے وہ بجلی میں چلا جاتا ہے. اگر بے احتیاطی کریں گے تو بہت سارا حصہ اور بھی جائے گا, اور اگر آپ بے احتیاطی نہیں کریں گے تو آپ کا وہی ٹائم بچ جائے گا اور آپ کم اس کا جلدی سو کر اپنی لائٹس, مثال کے طور پہ اگر سن سیٹ جس طرح آج کل 6 بجے یا 6:30 بجے کے قریب ہو رہا ہے, تو 6:30 بجے اگر آپ مثال کے طور پہ 2 گھنٹے اور دیں, 8:30 بجے اگر سو جاتے ہیں تو پورے گھر کی لائٹس مین لائٹس جو ہے نا وہ 8:30 بجے صرف 2 گھنٹے تک آن رہتی ہیں. اور وہ لوگ جو رات کو 12 بجے سوتے ہیں 12:30 بجے یا 1:30 بجے سوتے ہیں, وہ دیکھ لیں کہ 6:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک 6-7 گھنٹے تک وہ اپنی لائٹس کو آن رکھیں گے. وہ 7 گھنٹے تک اگر لائٹس آن رہیں گی تو وہ بل کتنا آئے گا, اور اگر 2 گھنٹے تک آپ کی لائٹس آن رہیں گی تو اس وقت کتنا بل آئے گا. اس طریقے سے ہم اپنے اخراجات کو سب سے پہلے کم کر سکتے ہیں اگر ہم ٹائم پر سونا شروع کر دیں. یہ وقت پہ سونا, یہ اس کا یہ ایک فائدہ ہے. میں اس کی فائدے بات نہیں کر رہا ابھی کہ جو ہماری صحت کے حوالے سے ہمارے فائدہ مند ہے, ہمارے کام کے حوالے سے فائدہ دے رہے ہیں, اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کی فائنینشیل بلز جو ہیں, میرے خیال میں کہ اگر ہم اس طریقے سے سونے چاہیں, وہ لوگ جو رات کو 12:30 یا 1:30 بجے سوتے ہیں, اگر ان کا بل مہینے کا مثال کے طور پہ 80 پاؤنڈز آتا ہے, تو اگر وہ 8:30 بجے یا 9 بجے سونا شروع کر دیں تو 9 بجے سونے کے بعد میرے خیال میں کم از کم ان کے بل میں 40% کی کمی آ جائے گی. میں 50% کی بات نہیں کر رہا, 40% کی کم از کم کمی آ جائے گی, کیونکہ بعض چیزیں اپلائنسز ایسی ہیں جو کہ چلتی ہی رہتی ہیں, جیسے ریفریجریٹر ہو گیا یا اور ہیٹرز وغیرہ ہو گیا, اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ 40% کمی جو ہے نا صرف اس عادت سے کہ جلدی سو جائے انسان اور اپنی لائف کو آرگنائز کر لے, تو اس بات سے جلدی سونے سے اتنی سیونگز انسان کر سکتا ہے. یہ ایک سیونگ. دوسری سیونگ ناظرین کرام, ہاں جلدی سونے کا ایک اور فائدہ ایسا بھی ہے, مہمان کم آئیں گے. مہمان جو آئے گا ٹائم پہ آئے گا, جو بے ٹائم آنے والا مہمان ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا, اور پھر رات کو بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, کیونکہ رات کا بڑا بہت پرائم ٹائم ہے. رات کا, رات کو انسان بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ دیر سے سوئے گا ظاہری بات ہے کھاتا رہے گا, ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے زیادہ دیر سے کھانا. ڈائٹ پہ لے جانے والے لوگ جو پروگرام دیتے ہیں ان میں سے ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ 7:30 بجے کے بعد کچھ نہ کھائیں, 7:30 بجے کے بعد کھانا بند کر دیں, بالکل بند کر دیں, کیونکہ جو آپ کے میدے میں جاتا ہے وہ میدے میں پڑا رہتا ہے اور میدا اس کو ڈائجسٹ کرتا رہتا ہے, اس کو ابزارب کرتا رہتا ہے, اور وہ چیزیں جو جسم کو ضرورت نہیں ہوتی فیٹس اور آئلس کی صورت میں اور دیگر چیزوں کی صورت میں, وہ آپ کی باڈی اس کو ابزارب کرتی رہتی ہے. جتنا کھانا کم دیر تک آپ کے پیٹ میں رہے گا اتنا کم اس میں سے ابزارب ہوگا. اور آج کل تو ویسے پہلی جب جسمانی مشقت بھاگ دوڑ نہیں رہی, ایکسرسائز کرنے کا ٹائم نہیں رہا, تو کھانے میں کمی لانا فطری بات ہے. اتنا اپنے وجود کو اتنا کھانا دینا چاہیے جتنے ہمارے جسم کو ضرورت ہو, اس سے زیادہ کھانا فائدے کی بات نہیں نقصان کی بات ہے. پیسے کا بھی نقصان ہے, صحت کا بھی نقصان ہے. تو رات کو دیر تک جاگنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پھر انسان کو ایک بار پھر بھوک لگتی ہے, پھر اس کو کھاتا ہے, اور کھانے کا اور مہمانوں کا سلسلہ وہ بھی ایک سلسلہ اپنی جگہ پہ. یہ تو آ گیا جسمانی فائدہ اور مالی فوائد کی طرف آپ کی توجہ دینے, لیکن فائدہ کیا ہے, رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. مولانا صاحب یہی کہیں گے نماز پڑھیں, دعائیں پڑھیں, وہ درست, وہ اپنی جگہ پہ, وہ آخری کام ہے. نماز آپ نے پڑھ لی, نماز کے وقت پہ پڑھ لی, سونے سے پہلے سب سے پہلے انسان اپنے آج کے دن کے روٹین بنا لے اور دیکھ لے, چیک کر لے کہ میں نے آج کیا کیا کام انجام دیے. اب وہ دور نہیں رہا کہ میں صبح دیکھ لوں گا اور صبح کام کر لوں گا, وہ نہیں. اب ہر آدمی کو, ہر شخص کو گھر میں پورا آفس رکھنا پڑتا ہے. آپ کے لیٹرز آتے ہیں, آپ جواب نہیں دے پائے ٹائم کے اوپر, وہ جناب 20 کے 25 پاؤنڈ ہو گئے, 25 کے 60 ہو گئے, 60 کے 100, 100 کے 150, 300, اس کے بعد گاڑی اٹھا کے لے جائیں گے اور بے لفانے شروع ہو جائیں گے, اور پھر آپ بھاگتے چھپتے پھریں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ اصول اپنا لیں کہ ہر آدمی کو گھر میں آفس رکھنا پڑتا ہے. آفس کا کام اپنی جگہ پہ ہے, آپ جو بزنس کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ, جو گھر میں آفس کھولنا پڑتا ہے آج کل, تو کیوں نہ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں کہ شام کو آپ دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے کام کرنے تھے, ان میں سے کون کون سے امور انجام دیے, اور ان کو کے اوپر ایک رپورٹ بھی لکھ لیں کہ میں نے جو امور انجام دیے ان میں سے کون سے آگے میں نے کیا کرنا ہے, اس کو بھی یادداشت کر لیں, ایک میموری اس کی بنا لیں. یہ آفیشیل ورک کے لیے ہو گیا. اسٹوڈنٹس کے لیے کام ہے کہ اگر ہوم ورک نہیں ملتا ہے, بچوں کے لیے ہمارے اسکولوں میں جانے والے بچے ہیں, ان کو اگر ہوم ورک نہیں ملتا کوئی بات نہیں, نہیں ملا, لیکن کم از کم اپنے ذہن میں دہرا لیں کہ آج اسکول میں پڑھائی کیا کی تھی, کون سے سبجیکٹ میں کیا پڑھا آپ نے, فزکس میں کیا پڑھا, کیمسٹری میں کیا پڑھا, میتھس میں کیا پڑھا, انگلش میں کیا پڑھا, اور اس میں کون سی چیزیں تھیں جس میں آپ مثال کے طور پہ اگر نیٹ پہ جا کر تھوڑی اسٹڈی کر لیں یا تھوڑی کنسنٹریٹ کر لیں تو اپنے اندر وہ کمی جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن ہمارے پاس ایک کالر آ گئے ہیں، تو پہلے اس کالر کو لے لیتے ہیں کیونکہ ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
وعلیکم السلام آقا، میں آزاد بول رہا ہوں لندن سے.
آزاد بھائی کیسے ہیں؟
الحمدللہ، آپ کیسے ہیں مولانا؟
الحمدللہ رب العالمین.
ابھی آقا، یہ غلام کے بارے میں جو آپ بات کر رہے تھے
جی،
آپ کو لگتا ہے یہ غلامی ختم ہو گئی ہے؟
نہیں،
میرے انداز سے تو لگتا ہے کہ وہ غلامی پہلے تو ایک ایک آدمی کو لے کے وہ غلامی کرواتے تھے اس سے
جی،
ابھی تو آج ساری دیش کی غلامی ہے. کیونکہ آپ اپنا ہی دیش لے لو، پاکستان. پاکستان آج آزاد تو نہیں ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں،
وہ نام سے ہی آزاد ہے، باقی آزادی تو ہے ہی نہیں.
آزاد بھائی بھی آزاد نہیں ہے.
شادی کے بعد تو میں بھی آزاد نہیں ہوں.
بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، آپ
میں تو سوچتا ہوں کہ ابھی تو ساری وہ انڈیپینڈنس بولتے ہیں، نام کا ہی صرف ہے، باقی اس میں آزادی تو ہے ہی نہیں.
انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ ڈیپینڈنس ختم ہو جائے. اگر ڈیپینڈنس دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے انسان، تو پھر انڈیپینڈنس تو نہ ہوئی نا.
ایگزیکٹلی. آج
جی جی بولیں.
آج جو ہو رہا ہے، اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری کو لے لو، وہ ساری تھرڈ ورلڈ کنٹری، آپ کدھر بھی جاؤ، آپ سپوز آپ ہم لندن کے بارے میں بات کریں، تو یہ لندن کے اندر کلٹیویشن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی بھی مارکیٹ میں چلے جاؤ، سارے دنیا کے فروٹس، ویجیٹیبلس ہے، جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہی آتے ہیں. اس پہ بھی کنڈیشن وہ ڈالتے کہ یہ ہم کو یہ قسم کا کھانا چاہیے اور تو ہم نہیں لیں گے. سیکنڈلی، وہ جو کتنے پیسے دیتے ہیں، وہ آدمی اس کا پیٹ صرف بھر سکتا ہے. تو ایجوکیشن گئے وہ لوگ کی، وہ لوگ کی آرم فورسز میں بھی آپ دیکھو، یا سیکیورٹی آف دا کنٹری، وہ بھی چلی گئی ہے. آج کل آپ دیکھیں تو یہ اپنا عراق میں جو ہو رہا ہے، یا سیریا میں جو ہو رہا ہے، یا لیبنان میں ہے، یا اور کوئی ملک میں ہو رہا ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں چلتا. آم تو ہم خرید لیتے، باقی وہ آم کو ڈسٹروئے کر کے پھر آم بھی بیچتے ہیں ہم کو. یہ آئل کا پیسہ، سارا ہمارا جو آئل کا پیسہ ہے، وہ ہمارے دیش کے لیے تو ہم یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم آم لے لیں گے یا انویسٹ جو کریں گے تو بھی وہ ویسٹرن کنٹری میں انویسٹ کریں گے. یعنی کہ ہمارا دیش جو غریب کا غریب ہی رہتا ہے. جو غریبی ہے تو اس کا مطلب یعنی کہ ہم کبھی آزادی دیکھیں گے.
تو آزاد بھائی، اس میں بھی پہلو یہی آتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنی کنٹریز جو ہیں، ہماری کنٹریز جو ہیں، وہ لوگوں کے ٹائم کو مینیج نہیں کرتی نا، ان کی صلاحیت و سکلز کو مینیج نہیں کرتی ہیں، لوگوں کے جو پڑھائی تعلیم ہے اس کو مینیج نہیں کر رہی ہیں. ایجوکیشنل سسٹم دیکھنے لوگوں کے اوپر چھوڑا ہے کہ کون سا کس فیلڈ میں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کبھی سپورٹ نہیں کرتی کہ وہ لوگوں کو چیک کرے، ان کی اسٹڈیز کو چیک کرے. ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشنل منسٹر کے یا ایجوکیشنل منسٹری میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس پورے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہوتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس فیلڈ میں اچھا جا رہا ہے، اور اس کو پروپوز کرتے کہ آپ جا کے اس فیلڈ میں جائیں. یونیورسٹیز پروپوز کرتی ادھر جائیں، وہاں جس کی سفارش لگ گئی اس کا کام ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں ہے، ہمارے لوگ پالیٹکس کو اور جمہوریت اور اس چیز کے راگ الاپتے ہیں. یہ ہمارا حل نہیں ہے، ہمارا سولوشن نہیں ہے جمہوریت. ہمارا حل ہے ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا، کہ جب تک ہم ٹھیک نہ کریں گے سسٹم کو، یہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اور وہ سسٹم کیا ہے ہمارا؟ اس وقت پولیٹیکل سسٹم کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے ملینز خرچ کر کے الیکشن لڑنا ہے، اور اس کے بعد بلینز انہوں نے کما کے یہاں سے واپس چلے جانا ہے. تو جب انہوں نے بلینز کمانے ہیں ہمارے سسٹم میں سے، تو انہوں نے کیا دیکھنا ہے کہ جہاں سے ان کا پیسہ بن رہا ہے وہ ان کی پرائرٹی ہے. ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے کہ پبلک کی حالت ٹھیک ہو. ان کو ڈیزل مل رہا ہے، پیٹرول مل رہا ہے، جو مرضی مل رہا ہے، ڈیزل جتنا آ رہا ہے وہ بک رہا ہے. اب وہ اس کی پرائسز اوپر لے کے جا رہے ہیں، لوگ مجبور ہو گئے. اینڈ آف دا ڈے جو کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سی این جی سستی تھی تو لوگ اپنی گاڑیاں چلا رہے تھے، اب وہ نہیں چلا سکتے، ابھی وہ ان کی مہنگائی ہو گئی ہے. اور پھر ہر چیز کو مہنگا کیا ہے، صرف وہاں پہ نہیں، یہاں کے ممالک میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھیں کیا سچویشن ہے. یہاں پہ کوئی بہتر سچویشن نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں، میں دیکھ رہا ہوں تقریباً دو تین مہینے تو میں واچ کر رہا ہوں کہ تین مہینے میں پرائسز ہر چیز کی آپ دیکھیں، ایک پاؤنڈ پرائس ہے تو 1.70 پہ پہنچ گئی ہے. نہ لیبر مہنگی ہوئی، نہ ٹیکسز لگے، نہ الیکٹریسٹی مہنگی ہوئی، نہ گیس مہنگی ہوئی، لیکن چیزیں مہنگی ہو گئیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اور وہی چائنا کا مال ہے، وہی بنگلہ دیش کا مال ہے. تو آپ نے جیسے کہا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جو مال آ رہا ہے، ٹکے بھاؤ آ رہا ہے، وہ یہاں پہ اس کے اوپر پاؤنڈوں میں اس کے اوپر ایکسٹرا انکم کمانے کے چکروں میں لوگ. یہ جو کمائی ہو رہی ہے یہ کسی وجہ سے نہیں ہے. देखिए फ्यूल की प्राइसेस नहीं जा रही, इलेक्ट्रिक की प्राइसेस नहीं जा रही, गैस की प्राइस नहीं जा रही, लेबर प्राइस नहीं जा रही, गवर्नमेंट के टैक्स नहीं बढ़ रहे, तो चीज की प्राइस क्यों ऊपर जा रही है? इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि लोग यहां पर जो आ जाते हैं गवर्नमेंट में वो अपना माल बनाने के चक्करों में होते हैं और असल वो चीज जो है ना खत्म हो गई है। ये इस बात के ऊपर आज की गुफ्तगू हो रही थी। जी आजाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे?
वो मौलाना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। बाकी गुलामी जो जो एक दफा जो गरीबी हो जाती है तो वो गुलाम का शिकार हो ही जाता है।
जी जी बिल्कुल।
ये वेस्टर्न कंट्री में हो है या थर्ड कंट्री में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी कितने लोग हैं आज, ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आप ले लो, इट्स द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज ट्रांसपोर्ट को खत्म कर दो तो इकोनॉमी खत्म हो जाएंगी। तो ये इकोनॉमी चलाने वाले को तनख्वाह कितनी मिलती है? वो सिर्फ इतना ही मिल सकता है कि वो थोड़ा बहुत आसानी से रह सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से ये जो हुकूमत चलाते हैं तो वो लोग को तो फायदा है, क्योंकि वो लोग की इंटेंशन ही नहीं, वफादारी जो देश की वफादारी नहीं है तो वो कभी हम कुछ नहीं कर सकते, वो खत्म।
आजाद भाई ये बताएं क्या सोल्यूशन क्या है इसका? आपके जहन में कोई चीज सोल्यूशन में आती है कि क्या है?
उसका सोल्यूशन है कि इंडिविजुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली है, जो हम खुद सोचे। अभी आप देखे कितना ओवरसीज स्टूडेंट्स इधर आए बाहर के मुल्क से, वो पैसा कट्ठा कर करके इधर ये मुल्क में आ गए, इधर स्टडीज खत्म करके फिर इधर ही रह जाते, यानी कि लॉस तो हम वो ओरिजिनली देश का ही हो गया ना। पढ़े लिखे इधर ही जमे हो जाते और हमारा देश जो पैसा निकाल निकाल के पढ़ाने की कोशिश करते वो भी फायदा गया। तो हमारी इंडिविजुअल, मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे में वफादारी है ही नहीं, क्योंकि हम सारे, हुकूमत भी पैसे के पीछे भागती, हम लोग भी पैसे के पीछे भागते। तो उसका सॉल्यूशन तो इंडिविजुअली, ये लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जब तक हमारे, हम खुद ने सोचे कि नहीं, हमारी सारी देश की हालत हमारे पर डिपेंड है, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे जनरेशन जो चेंज है नहीं, वही मेंटालिटी पे चेंज, वही मेंटालिटी पे हम चलेंगे तो वो हमेशा गुलामी से अलग नहीं हो सकते।
तो मसला ये है कि अगर गुलामी की मेंटालिटी को इंसान चेंज कर, देखे ना अब इसी दौर में कि एक इंसान फक्र जब आ गया, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान हमें मिलता है कि जब फ़क्र आता है तो दीन चला जाता है, जब दीन चला गया तो पीछे कुछ बचते नहीं। जब इंसान दीन के साथ मोहब्बत करने वाला अपना दीन ही छोड़ दे तो फिर उसको गाइड करने वाला कौन रहेगा पीछे? फिर आप मिसाल के तौर पे ये सोचे कि अब एक आदमी भूखा मर रहा है तो वो अगर वो कौन सोचेगा दूसरे का? तो इंसान उस वक्त सोच रहा है जब खुद अपनी हालत ठीक हो। अगर खुद ही इंसान भूखा मर रहा है तो दूसरे को क्या सोचेगा कि दूसरे का सोचूं या बच्चे का सोचूं या घर वालों का सोचूं या अपनी कम्युनिटी का या अपने मुल्क का सोचूं? तो ऑब्वियसली इंसान यही करेगा। तो असल मैं कहता हूं कि मैं तो कहता हूं इस पॉवर्टी को आर्टिफिशियल पॉवर्टी कहता हूं मैं। ये जो आर्टिफिशियल पॉवर्टी की गई है तो उसकी वजह से हमारा मिसाल के तौर पर बच्चे वहां से निकल के यहां पर आ रहे हैं। इनके टाइम को, इनके स्किल्स को मैनेज करने के लिए अगर हमारे ममालिक में इसके ऊपर तवज्जो दे दी जाए, स्किल्स को मैनेज करने के लिए, उनके उनकी सलाहियतों को मैनेज करने के लिए, उनके टाइम को मैनेज करने के लिए अगर काम कर लिया जाए। और अब देखिए मिसाल के तौर पे हमारा एयरलाइंस थी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए हमेशा से फायदे में जा रही थी और बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस कहते थे इसको, और वाकई इसमें मतलब सर्विस इनकी टॉप एयरलाइंस में से थी। और उसके बाद क्या हुआ, किस चीज, जमहूरियत ने तबाह कर दिया। मैं कहूंगा जमहूरियत ने कैसे तबाह किया कि हमारी एक पार्टी है पीपल्स पार्टी वाले आए तो उन्होंने अपने बेतहाशा लोग बीच में घुसा दिए, उन्होंने भर्ती कर दिए। फिर जनाब दूसरी नवाज लीग के वाले आए तो उन्होंने अपने लोग बीच में भर्ती करा दिए। तीसरे बंदे आए तो वो जो अपने हाथ में कायद आजम की फोटोज लेकर आए थे, रिश्वत वशियत का माल था, तो उसमें और ज्यादा भर्ती हो गए। स्टील मिल्स के साथ यही हुआ, स्टील मिल के साथ सियासी भर्ती हैं सारी उसके अंदर, जो काम भी नहीं करते और उनकी तनख्वाहें घरों में पहुंच जाती हैं। और उसकी वजह से आज ये हो गया कि अब एक जहाज उड़ाने के लिए अगर आप 5,000 आदमियों को भर्ती कर दें तो आप मुझे बताएं वो जहाज कैसे उड़ेगा? 5,000 आदमी अगर एक जहाज उड़ाने के लिए भर्ती किया हो तो ये तनासब मेरे ख्याल में जो गिनती के जहाज रह गए, अब जहाजों के ऊपर तवज्जो कम है, भर्तियों पर ज्यादा है। तो जो इनकम है सारी ट्रेन के साथ हमारा यही कुछ हो रहा है, और ट्रेन तो अभी नीलाम होने वाली थी, वो तो मेरे साथ रफीक साहब जो ना मैं कहूंगा, मैं उनको सलाम करूंगा कि वो इनकी, मैं उनकी पार्टी शार्टी की हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने जो रेलवे वजीर ने जो स्टैंड लिया है कि मैं इसको बिकने नहीं दूंगा, और मैं कहूंगा ये बहुत ही खुशाइंद बात है। پارٹی لائن سے ہٹ کے میں ان کی پارٹی لائن کو تسلیم نہیں کرتا, اس میں 10,000 خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان سے کوئی توقع بھی موجودہ گورنمنٹ سے نہیں کی جا سکتی. لیکن ریلوے وزیر کی اس بات کو میں بالکل سراہتا ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں ریلوے کو بکنے نہیں دوں گا, ٹرینز کو بکنے نہیں دوں گا, پٹلیوں کو بکنے نہیں دوں گا, میں اس کو چلا کر دکھاؤں گا. اور وہ میرے خیال میں اگر ایک آدمی اتنا کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے, میں توقع رکھ سکتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس کام کو لے بھی جائیں گے آگے اور کامیاب بھی ہوں گے اس میں. لیکن میری اس تقریر کے بعد اگر اوپر والوں نے کان نہ مروڑ دیے کہ جناب تو آپ میاں صاحب کے زیادہ آپ کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں, تو آپ جناب ذرا انسان بنو, کیونکہ یہ اوپر والے نہیں بیٹھنے دیتے ان کو پولیٹیکل. بہرحال یہ
آگے ابھی ایک منٹ, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, باقی مین چیز ہے کہ جو عوامی غلط ہے, عوام
میرے بھائی عوام کے ہاتھ میں کیا غلط ہے, عوام مجبور ہیں.
ریولیوشن عوامی لا سکتی ہے, اس میں کوئی پیسے کی بات نہیں چلتی ہے, نہیں کوئی زور کی بات چلتی ہے, باقی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو عوام کھڑی ہو جاوے
نا, تو پھر عوام کے لیے دیکھیں ریولیوشن کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیڈر ہمارے کون سے, سارے سارے مطلب ہے وہ مال بنانے والے لیڈر بن گئے ہیں. اب تو ملک میں تباہی یہ مچ گئی ہے نا کہ لیڈر کون ہے ہمارا, ہمارے مطلب ہے وہ ریڑی والے اور چھابڑی والے جو ہیں اس قسم کے لیڈر بن گئے ہیں. ابھی لیڈرشپ وہ رہی نہیں ہے ہماری, لیڈرشپ کو آنے نہیں دیا جاتا ہے. لیڈرشپ جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے پہلے وہ پارٹی ہی اس کو رگڑا نکال کے سائڈ پہ لے جاتی ہے. میں تو مطلب کافی پرانے وقت سے پیپلز پارٹی کے شروع کے دور سے دیکھیں, جمہوریت کے لوگوں کو سوچ اور فکر دینے میں پیپلز پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے, لیکن انہی پارٹی نے دیکھیں کتنا لوگوں کو تباہ کیا, کہ کتنے لوگوں باصلاحیت لوگوں کو کنارے لگا دیا تھا. میں بھٹو صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں, کتنے باصلاحیت لوگ تھے, حیات محمد خان, شیرپاؤ, میں یہ ان کی بات نہیں کر رہے جو ابھی شیرپاؤ جو کہ ان کی بوئی ہوئی فصل کاٹ رہے ہیں, میں حیات محمد خان شیرپاؤ کی باصلاحیت آدمی تھا اور کئی لوگ تھے باصلاحیت آدمی تھے, اور ان باصلاحیت لوگوں کو ذرا سے وہ اوپر آتے تھے تو اس کے بعد ان کو طالب المولا جو تھے باصلاحیت آدمی تھے, اور ان باصلاحیت لوگوں کو جیسے وہ اوپر آنے کے لائم لائٹ میں آ رہے تھے تو خطرہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ لیڈرشپ کے چیلنج کرنا ہو جائے, لیڈرشپ کو خطرہ, کیونکہ انہوں نے موروثی لیڈرشپ بنانی ہے. میں ہوں تو میرے بعد میرا بیٹا یا بیٹی, اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹی, اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹی, یہ کیا کام ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اسی طریقے سے دوسری مسلم لیگ میں, اسی طرح تمام پارٹیوں میں یہی کام ہو رہا ہے. اور اگر یہ سسٹم اگر نہیں چل رہا ہے, اگر موروثی چیزیں ہم نے بنانی ہے, ہم خود ٹیلنٹ کو کل کرتے ہیں ہم لوگ. اگر یہاں پر اوپننیس ہو اور انسان کی یہ کب ہوگی, جب انسان میں لالچ نہیں ہوگا. تو یہ تو سارے لالچی لوگ ہیں, جو میں سارے سے مراد ہیں 90% ان میں سے مال بنانے کے لیے پولیٹکس میں آئے ہیں. بہرحال ہمارے نیوز بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ملتے ہیں آزاد بھائی. انشاءاللہ نیوز بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا. گو کہ ہمارا ٹائم کے بارے میں تھا, لیکن یہ بھی ٹائم کا اور سکل مینجمنٹ کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی تھی اور وہ پہلے بات ہو گئی. اور انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, انشاءاللہ نیوز بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.